گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک نمبر 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، آج کا موضوع ہے بغض و کینہ۔ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ سمجھ بھی جاتے ہوں کہ کیا مراد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو اس کی حقیقی تعریف، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس اعتبار سے گناہ ہے، شاید معلومات نہ ہوتی ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے بغض و کینہ، کس کو کہتے ہیں، شرعی طور پر اس کی تعریف کیا ہے، اس کے احکام ارشاد فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کینہ جو بغض اور کینہ، عام طور پر اس کے لیے کینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، کہ یہ مجھ پر بوجھ یعنی بھاری سمجھے اس کو، اور اس سے غیر شرعی دشمنی رکھے۔ شریعت مطہرہ جہاں اجازت نہیں دیتی وہاں اس سے دشمنی رکھے اور اس سے نفرت کرے، اور یہ کیفیت جو ہے اس کی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، تو اس کو بغض و کینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوگا اس میں کہ سامنے والا بوجھ محسوس ہوگا کہ کیوں آیا، ٹھیک ہے، اس کو کیوں ترقی ملی، یہ کیوں میرے سامنے آتا ہے، کیوں اس سے ملاقات ہوتی ہے، جب بھی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کڑواہٹ آتی ہے، اس کو دیکھ کر مزہ نہیں آتا اس کے ساتھ، دشمنی اس سے رکھتا ہے، اس کا برا چاہتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ کیفیت ہمیشہ اس کے دل کے اندر
باقی رہتی ہے۔
یہ سارے نتائج بھی ہیں اس کے، اصل میں حسد میں تو وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی زوال چاہتا ہے اس کا، کہ اس سے وہ نعمت جو ہے وہ زائل ہو جائے، اب اس کو دیکھ کے مزہ نہیں آتا، طبیعت کے اندر جو ہے وہ اکتاہٹ سی پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، تو ایسی کیفیت کو بغض و کینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں وعیدیں بھی آئی ہیں۔ تو بہرحال بغض و کینہ سے بچنا اور اس کی تعریف کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ بغض و کینہ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کو اپنے دل کے اندر بوجھ سمجھنا، بھاری سمجھنا، اور اس سے غیر شرعی دشمنی رکھنا، نفرت رکھنا، اور اس یہ کیفیت اس کی باقی رہے، تو ایسی کیفیت کو کینہ کہا جاتا ہے، بغض و کینہ کہا جاتا ہے۔
کس اعتبار سے بوجھ سمجھنا، ایک آدمی جو نا اس کی عادات اچھی نہیں ہے، نہیں اچھا لگتا، بس وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، وہ بولنے میں احتیاط نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ بوجھ سمجھنا کہلائے گا یا کوئی اور خاص وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ بوجھ سمجھتا ہے، کیا کہا جائے؟
دیکھیں، اس میں لفظ استعمال ہوا غیر شرعی،
غیر شرعی،
ٹھیک ہے نا۔ اب ایک ہوتا ہے کسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسے کام سامنے آ کے کرتا ہے، یعنی ایسے برے کام وہ کرتا ہے سامنے بیٹھ کے اجڑوں والے، کہ مزہ نہیں آتا کہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے، حالانکہ یہی اگر صاف ستھرا ہو کے اور صحیح تہذیب و تمیز کے ساتھ آ کے بیٹھے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت میں بندہ سامنے والے کو بوجھ نہیں سمجھتا، سامنے والے کو برا محسوس نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کی جو عادات، اس کی حرکات جو ہوتی ہیں، اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھانے کا طریقہ کیوں نہیں سیکھتا، یہ بیٹھنے کا صحیح طریقہ، باتیں اتنی زیادہ کیوں کرتا ہے، غلط انداز میں کیوں باتیں کرتا ہے،
نہ آتا تو اچھا تھا۔
تو ایسی کیفیت جو ہے یہ اس کی عادات کو برا جاننے پر ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ شخصیت کو برا جانیں۔ جب بندہ کوئی شخصیت کو برا جانتا ہے، اس شخص کو برا سمجھتا ہے، اور بغیر کسی شرعی وجہ کے سمجھتا ہے. ایک تو شرعی وجہ ہے کہ سامنے والا ہے ہی فاسق کو فاجر, ایسا بندہ ہے کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. اب اس سے بغض و کینہ ایک الگ چیز ہے, اس کا تو حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ دل کے اندر دشمنی رکھی جائے گی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے غیر شرعی دشمنی کی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بغض و کینہ کہلاتا ہے, اس کا حکم شرعی کا ہے, یعنی اگر کوئی پالتا ہے اپنے دل کے اندر.
جی.
اور اچھا, اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ تو نہیں نا, وہ دلی کیفیت ہی ہے, دل میں وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے.
صورتیں تو اس کی یہ ہوتی ہیں کہ بندہ سامنے والے سے مل رہا ہے,
ٹھیک ہے,
بہت اچھے انداز میں ملے گا, گفتگو اچھے انداز میں کرے گا, لیکن کیفیت یہ ہوگی جو بیان کی گئی, دل کے اندر یہ حالت ہوگی کہ آیا کیوں ہے یہاں پر, یہ مل بہت اچھے انداز میں رہا اس سے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے اس سے ملنا, کہ اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے, لیکن دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے, لہذا الفاظ کا اس سے تعلق نہیں. ہاں, الفاظ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بن سکتا
ہے, ٹھیک ہے,
کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل میں جب پالے ہوئے ہے تو برداشت نہیں ہوتا, پھر اس سے اور گناہ جو ہے اس کی وجہ سے سرزد ہو جاتے ہیں, جو الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, حرکات کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ اپنا بغض و کینہ اس کے پر وہ اس کا اظہار اور اس کا بدلہ وہ لے سکتا ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حکم کیا ہے اس کا, یعنی اگر کوئی مبتلا ہے مرض کے اندر کیا کہیں گے اس کے والے, شریعت کیا فرماتی ہے؟
سیدنا عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو مشہور و معروف ہم بزرگ گزرے ہیں, یہ اپنی کتاب الحدیقۃ الندیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا یہ حرام ہے. یعنی جو بندہ صحیح بات کر رہا ہے, درست بات کر رہا ہے, عدل و انصاف کر رہا ہے, اس سے جو بغض و کینہ رکھتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے. یعنی سامنے والے کا کوئی قصور نہیں, وہی غیر شرعی بات آ گئی, وہ بالکل درست کام کرنے والا, درست طریقے سے فیصلہ کرنے والا, یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اس سے بغض و کینہ رکھتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اسی کی آسان تعریف یہ کی گئی کہ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا یہ ناجائز و حرام. بلا وجہ شرعی کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض و کینہ رکھیں یہ ناجائز و حرام ہے, اور اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں. اس کا علاج کرنا, دل سے اپنے بغض و کینہ کو دور کرنا, یہ انتہائی ضروری ہے.
ہوتا کیوں, اس کے اسباب کیا ہیں, یعنی انسان کے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟
اس کی کیفیت کے دیکھیں مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ بندے کے اندر کیوں آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود بری عادتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یعنی اے ایمان والو, تم جو شراب ہے, جو جوا ہے, کہ یہ چیزیں جو ہیں گندگی ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ تم جو ہے وہ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر اس کے بعد شراب نوشی کی اور جوئے کی جو وجہ بیان کی قرآن پاک کے اندر, وہ یہ بیان کی گئی کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کر دے جوئے اور شراب کی وجہ سے. یعنی شراب اور جوئے کی وجہ سے شیطان کیا کرے گا کہ بندے کے دل کے اندر بغض پیدا کر دے گا, کینہ پیدا کر دے گا. شراب پیے گا تو شراب کی وجہ سے کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والے سے وہ بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے. اسی طرح جوا کھیلتا ہے بندہ تو ہار کی وجہ سے پھر سامنے والے سے وہ بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے, کینہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. لہذا اپنے آپ سے ان چیزوں کو دور کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اسی طرح بعض اوقات بے سوچے سمجھے سوچنا
کسی کے بارے میں,
ہاں, یعنی بس وہ بے جا سوچتا رہتا ہے اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ یہ فلاں یوں کر رہا ہے, فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا ہے, فلاں جو ہے اس کو ترقی مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے یہ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے بارے میں پیچھے سے برائیاں کرتا ہے. کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس.
بہو آ گئی تو ساس میرے بیٹے کو یہ ددا کر رہی ہے, یہ یوں کر کے,
یعنی ساس بہو ہے, آپس میں دوست احباب ہیں, بھائی بھائی ہیں. تو دیکھیں شریعت مطہرہ نے ایک قانون مقرر کیا ہے, قاعدہ مقرر کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی بات یقینی رکھیں گے دل کے اندر تو اس کے لیے صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ آپ کے سامنے اس بندے نے آپ کی ایسی بات کہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے, اور یہ آپ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے, اس لیے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ میرے دل اپنے دل کے اندر میرے لیے بغض و کینہ رکھتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ دو جو گواہ ہیں شرعی گواہ مرد وہ گواہی دے کہ بھائی ہم آپ کو اس نیت سے بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے بچیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے اس طرح کی بات اپنے دل کے اندر رکھتا ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اب یہ قاعدہ ہے کہ اس بنیاد پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ اس سے بچیں. ابھی بھی بغض و کینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے, یہ کوشش کریں گے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر بھائی نے بھائی کو کہا کہ یار فلاں تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے, آپ بھائی بھلے اپنی جگہ پر ہو آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن اس بنیاد پر آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ بندہ آپ کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے آپ اجتناب کریں اس سے, بچیں اس سے, اپنے آپ کو بچائیں, یہ الگ چیز ہے. لیکن اس بنیاد پر آپ اس کی غیبت کریں, اس کے اوپر تہمت لگائیں, اس پر بہتان لگائیں, اس کی بالکل شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ نے ایک بندہ بھلے وہ آپ کا خیر خواہ ہے اس کی بات سن کر آپ اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے, آخرت کو خراب کرنے والا کام ہے. تو اگر ہم وہی بات سوچیں کہ جو مثبت ہو اچھی ہو تو خود بخود یہ چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک ہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ بغض و کینہ رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جب بھی آتا ہے نا اس کی ترقی ہوتی ہے یا اس کو یہ سامنے آتا ہے تو مجھے اس کے بھاری لگتا ہے, بوجھ لگتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی کیفیت کے اندر خود تبدیلی لائیں, اس کے بارے میں برا سوچنے کی جگہ آپ اچھا سوچیں, اپنی برائی کی طرف دیکھیں کہ یار یہ جو آتا ہے یا اس کی جو ترقی ہوتی ہے یا یہ اس کے اندر جو ہے اچھائی اس کو جو اوپر لے جایا جاتا ہے تو اس میں مجھے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کمی موجود ہے. جب یہ اپنی برائیوں پہ غور کرے گا اور سامنے والے کی اچھائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ حسد سے بھی بچے گا, دیگر برائیوں سے بھی بچے گا, اور دل کے اندر جو بغض و کینہ بھرا ہوا وہ بھی دور ہوتا چلا جائے گا. تو اچھا سوچنے کی وجہ سے بھی بغض و کینہ یہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب بندہ برا سوچتا ہے, بے جا سوچتا ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ سامنے والے کے لیے عداوت, کینہ, بغض وغیرہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جس کے بارے میں کینہ ہے وہ سامنے سے گزرا تو اب اس کی پیچھے غیبت شروع کر دی, اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے, اس کے بارے میں کلام شروع کر دیا.
اس کے نتائج ہیں, کیونکہ بغض و کینہ جب بھی ہوگا تو وہ صرف بغض و کینہ نہیں رہے گا بلکہ وہ بہت ساری برائیاں لے کر آئے گا. آپ اس کی چگلی بھی لگائیں گے, آپ اس کی جو ہے وہ غیبت بھی کریں گے, آپ اس کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کریں گے, اس پہ تہمت لگا دیں گے, آپ اس پہ بہتان لگا دیں گے,
نقصان پہنچائیں گے,
یہ نقصان پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے, اس کو تکلیف پہنچانے کی, اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نتیجہ ہے بغض و کینہ کا, یہ حالت ہوتی ہے.
بظاہر لگتا ہے کہ ان کا آپس میں لنک ہے سب کا, اس کی وجہ سے وہ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا, ایسا سوچ سکتے ہیں؟
بالکل ہے, یہ تو لکھی نا علماء نے اس بات کو کہ غصہ ہے مثال کے طور پر, تو بے جا غصہ جو غیر شرعی غصہ ہے وہ کرنے کا نتیجہ ہی نکلتا ہے, اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. وہی غصہ جو ہے وہ حسد کے اندر بندے کو مبتلا کر دیتا ہے, یہی غصہ جو ہے وہ بندے کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. حسد کے اوپر آئیں گے تو حسد جو ہے وہ بھی کینہ پیدا کرتا ہے, بغض پیدا کرتا ہے. حسد کی وجہ سے بندہ چگلی بھی کرتا ہے, حسد کی وجہ سے بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان کو ایزا دینے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو یہ بہت سارے گناہ ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے نتیجے کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ مزید گناہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ علاج کیسے ہوگا؟ اب یہ گناہ خدا
بالکل ایک تو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, یعنی قرآن پاک میں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی دعا ذکر کی ہے سورۃ الحشر کے اندر, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم, یعنی ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ.
صحیح,
اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے.
صحابہ دعا فرماتے ہیں,
یعنی صحابہ کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں, اس میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ, اے ہمارے رب بے شک تو ہی رحم فرمانے والا, تو ہی محبت فرمانے والا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینے کی جو ہے وہ تباہی کیسی ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان اس سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے دل کے اندر کسی مومن کے لیے کینہ بغض نہ رہے.
آمین, آمین.
دوسرا یہ کہ سامنے والے کو آپ سلام کریں, مصافحہ کریں. اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض و کینہ ہے تو اس سے سلام و مصافحہ کی آپ عادت بنائیں,
قریب جانے کی کوشش
قریب جانے کی کوشش کریں گے, سلام و مصافحہ کریں گے. تو سلام و مصافحہ کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بغض و کینہ دور ہوتا ہے, محبت اس سے عام ہوتی ہیں. اسی طرح اس کا ایک علاج وہی ہے جو پیچھے عرض کیا کہ بے جا سوچنا بندہ چھوڑ دے. جب بے جا سوچنا چھوڑ دے گا تو بھی یہ چیز دور ہو جائے گی. اچھا سوچے گا تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض و کینہ یہ دور ہو جائے گا. اسی طرح فضائل پہ غور کرے کہ مسلمان سے محبت رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے کہ قیامت کے دن جن افراد کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان میں دو وہ مسلمان جمع ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کریں گے, پھر قیامت کے دن نور کے ممبر ایسے افراد کے لیے بچھائے جائیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں ان کا مطالعہ کیجیے, ان کو پڑھیے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بغض و کینہ دور کرنے میں معاون ثابت ہوں گے.
ٹھیک ہے حضور, مسئلہ یہ کہ جب ہم گناہ کے حوالے سے سنتے ہیں تو شیطان اس وقت بھی وسوسے ڈالتا ہے عام طور پر کہ یہ تو کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ تو اپنے آپ کو یعنی دودھ کا دھلا انسان سمجھتا ہے. تو میں اس نظریے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے تاکہ توجہ جائے ہماری, ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں. اور
دیکھیں کوئی بھی جب اس طرح کی بات ہو تو بندے کو اپنے اوپر ہی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے. امیر علیہ سنت کئی گناہوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں بیانات میں, اپنے مدنی مذاکروں میں. تو ساتھ ہی آپ یہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دے, ہاں ہاں یہ برائی تو جو ہے میرا دوست یا میرا بھائی یا میری ساس یا میری بہو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ رکھتی ہے میرے بارے میں, تو یہ نہ غور کرے بلکہ اپنے اوپر غور کرے اور پھر اس کے بعد پھولے نہ. یعنی بعض اوقات شیطان یہاں پر یہ بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے اندر کی برائی تھوڑی ہے,
صحیح
تو نہیں, بلکہ آپ غور کریں. جب آپ شیطان کو جھٹک کر تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی اس میں سے کچھ نہ کچھ باتیں میرے اندر موجود ہیں, تو اس کو دور کرنے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے. اور اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغض و کینہ سے پاک رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر آپ کو ثابت قدم رکھے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ کیفیت تبدیل ہوتے ہوئے دیر بندے کو نہیں لگتی. تو کوئی بھی اس طرح کی بات ہو تو اس میں بندے کو اپنی اصلاح کی سوچنا چاہیے, یہ نہیں کہ فلاں کے بارے میں سوچیں اور فلاں کی اصلاح ہونی چاہیے, فلاں کو اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے, اس کو خود سوچنا چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اپنے اوپر غور و فکر کرتے رہیں.
تو اس کا جو علم ہے, یہ گناہوں کی جو معرفت ہم سلسلے میں سیکھتے ہیں, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرض ہے اس کا سیکھنا بھی, یا مسائل سیکھتے رہیں یا دیگر چیزیں عقائد کا معلومات لیں اور اس کو اقسانوی ایسے دید ہے, یا یہ بھی ضروری ہے؟
بالکل, یہ تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل قلبیہ یعنی جو دل سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, ان چیزوں کی معرفت اور ان کا علم حاصل کرنا اس کو فرض لکھا ہے. یہ فرض ہے بندے کے اوپر کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے گا کہ یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کا سبب کیا ہوتا ہے اور ان کا علاج کیا ہے, یہ بندے پر سیکھنا لازم ہے.
ٹھیک ہے, تو آسان ذرائع میں سے کون کون سے ذریعے ہو سکتے ہیں؟
بہت سارے ذریعے ہیں.
بغض و کینہ کے حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہیے, ایک تو ہمارا سلسلہ دیکھا گیا, اس کے علاوہ
دیکھیں مختلف کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں. ایک اچھی کتاب جو ہے یہ باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ کتاب ہے, اسی میں سے میں نے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے باطنی بیماریوں کی معلومات.
ٹھیک ہے,
بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 49 کے قریب جو بیماریاں ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. 47 اس کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی معلومات دی گئی ہے کہ اس کا تعریف کیا ہے, اس کی کیا کہتے ہیں اس کو, پھر اس کے بعد قرآن کی آیت, پھر حدیث پاک, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے, کیوں یہ چیز پیدا ہوتی ہے, پھر اس کا علاج کیا ہے, ان تمام باتوں کو اس کے اندر ذکر کیا گیا, یہ بھی کتاب ہے. اسی طرح اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر احیاء العلوم کی تیسری جلد,
ٹھیک,
اس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے.
یہ بھی مکتبے سے
شائع ہوئی. یوں ہی مختلف جو بیماریاں ہیں باطنی بیماریاں ان میں سے فردن فردن کئی ایک پر کتابیں لکھی گئی ہیں, جیسے یہی بغض و کینہ, یہ کتاب بھی جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے ایک الگ سے شائع ہوئی ہے,
صرف خاص اس موضوع کے اوپر
بغض و کینہ, کہ اس میں اس کے بعد تعریف اور مختلف چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. جیسے حرص ہے, حرص جو ہوتا ہے, حرص یعنی لالچ جو ہے, اس کے حوالے سے بتایا گیا, یعنی مختلف جو بیماریاں,
تکبر ہے,
ریاکاری, ان چیزوں کے اوپر جو ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اور ذرائع ہوتے ہیں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان سے یہ چیزیں سیکھتے رہیں, دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں آپ شرکت کرتے رہیں تو ان میں بھی وقتاً فوقتاً یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں لازمی شرکت کریں کہ اس میں تو بکثرت یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار لائی جاتی ہیں, اور امیر اہل سنت اپنے ایک وسیع تجربہ جو آپ کو ایک وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ ایک عرصے سے تبلیغ دین کر رہے ہیں, امت کی اصلاح کا درد رکھتے ہیں آپ, تو مختلف انداز میں آپ ان چیزوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور امام غزالی نے اس حوالے سے یہی لکھا ہے کہ بندہ سب سے پہلے تو کوشش ہی یہ کرے ان چیزوں کے علاج کے لیے کہ اس کو کوئی طبیب مل جائے. طبیب سے مراد وہ دنیاوی ڈاکٹر نہیں بلکہ یہی روحانی معالج جو ہوتے ہیں جیسے امیر اہل سنت کی ذات گرامی ہیں, ان کی صحبت کو اختیار کرے تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بتائیں گے. جیسے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ بندہ جب سن رہا ہوتا ہے تو وہ پھر گمان دوسروں کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے بولا جا رہا ہے, اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, وہ اپنے اوپر لے کر نہیں آتا. اب ان چیزوں کے اوپر بھی پھر امیر اہل سنت توجہ دلاتے ہیں, پھر اس وقت بندے کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک معالج جو ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے, وہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کی صحبت کو اختیار کیا جائے. تو ان اسباب کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہے
انشاءاللہ. اور مدنی مذاکرے کی بہاریں تو الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ اس کے اندر بالخصوص ان گناہوں کے حوالے سے بھی معرفت دلائی جاتی ہے, معلومات دی جاتی ہیں, ان کا علاج بیان کیا جاتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ان موضوعات کو کھول کر الحمدللہ رکھ دیتے ہیں. کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میں کاروں سے بات کر رہا ہوں ظفر. ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کس صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی جواب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
غالباً نور کے حوالے سے کہاں سے ثابت ہے کہ سرکار
کس صحابی سے ثابت ہے؟ دیکھیں کس صحابی سے ثابت ہے یہ بھی عرض کر دیتے ہیں, لیکن اولاً جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ نور و بشر کے حوالے سے ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ضروری ہے اس حوالے سے کہ بہت سے لوگ غلط فہمی میں خود مبتلا ہیں یا بغض و عداوت کی وجہ سے, بغض و کینے کی وجہ سے غلط نظریہ ہمارے بارے میں بیان کرتے ہیں معلوم ہونے کے باوجود. جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ ہمارے بزرگ بیان کریں گے.
ٹھیک ہے,
یعنی جو علماء ہیں وہ بیان کریں گے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ اہل سنت کا ابتدا سے انتہا تک,
ٹھیک ہے,
صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک کے علماء اہل سنت جتنے بھی ہیں ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہی آپ بتائیں گے کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بعد کے بزرگوں کا معاملہ سب کے نزدیک, اور پھر اس کے بعد ہمارے جو قریب کے علماء گزرے ہیں کسی کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر, صدر الافاضل نے اپنی کتاب العقائد کے اندر, اسی طرح علامہ جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی فیض الرسول کے اندر, مختلف ہمارے جو قریب کے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو شخص بھی علل اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت یعنی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے گا وہ تو کافر ہے.
ضروری ہے
کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت ہے, لیکن بشریت کی آڑ میں اس بات کا انکار کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور نہیں ہے یہ بات بھی غلط ہے.
ٹھیک ہے,
تو پہلے تو بنیادی طور پہ یہ جان لینا چاہیے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتا ہو, بلکہ مطلقاً بشر ہونے کے انکار کرنے پر کفر کا حکم بیان کیا گیا ہے. اس کے حوالے بھی میں نے ذکر کر دیے. اب رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا, تو نور ہونے سے متعلق بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہونا ہے یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اولاً تو لفظ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کی بات ہے تو اس کا انکار وہی کر سکتا ہے کہ جس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ جس نے حدیث پڑھی. قرآن و حدیث جس نے پڑھا ہوگا اور تو اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کتنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا اطلاق کیا ہے. نور کے بارے میں قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. اس نور کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی کتابوں کے اندر، جلالین کے اندر اور مختلف تفاسیر کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور ذکر فرمایا. اس کے علاوہ آپ تفسیر کی جو کتاب اٹھانا چاہے، تفسیر کبیر اٹھائیے، تفسیر روح المانی اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، تفسیر طبری اٹھائیے، پرانی جتنی تفسیریں ہیں آپ اٹھاتے آئیں گے تو تمام کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد یہاں پر صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو نور کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ کرنے میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب رہا نور، کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور حسی اور دوسرا ہے نور مانوی. نور دیکھیں کہتے ہیں کہ جو خود سے ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا،
روشنی ہوتی ہے.
ہاں، الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ.
ٹھیک ہے،
کہ خود سے ظاہر ہے، جیسے یہ مثال کے طور پر لائٹ ہے، خود ظاہر ہے روشنی ہو رہی ہے اور اسی طرح وہ دوسرے کو روشن کرنے والی ہے. یہ روشنی یہاں پہ پڑ رہی ہے تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بالکل اندھیرا ہو جائے، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں، کچھ بھی یہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو نور کہتے ہیں کہ جو خود سے روشن ہے اور دوسرے کو روشن کرنے والا ہے. اب یہ روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روشنی وہ ہوتی ہے کہ جو عقلی طور پہ سمجھی جاتی ہے، اور ایک روشنی ہوتی ہے کہ جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں. تو جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے اس کو بولتے ہیں نور حسی.
ٹھیک ہے،
نور حسی. اور جو مانوی طور پہ ہوتی ہے، عقلی طور پہ ہوتی ہے، اس کو نور مانوی بولتے ہیں. علم ہے، بظاہر روشنی نہیں ہے، لیکن علم سامنے ہے تو علم خود بھی روشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں راہ بھی دکھاتا ہے کہ ہمیں کس راہ کے اوپر چلنا ہے. معلومات جو ہوتی ہے ہمیں اسی کے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے، پہچان رکھتے ہوئے ہم کسی راہ پر چلتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں نور مانوی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا تو یہ تو کئی کتابوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ امام ترمذی کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب نوادر الاصول کے نام سے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو سارے کے سارے مدینہ کو روشن کر کے رکھتے ہیں. اس پر اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدا والرشاد کے اندر لکھا. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے سورج نکل رہا ہے، ایسی روشنی ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ جسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا، علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول البدی کے اندر نقل کیا، علامہ خطیب نے شرف المصطفیٰ میں اس کو نقل کیا، اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر سے واقعے کو نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحر کے وقت سی رہی تھی، سوئی گری اور اس کو تلاش نہیں کر پا رہی تھی. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے نور کی وجہ سے وہ سوئی ظاہر ہو گئی. تبینت الابرۃ من شعاع وجهه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ایسی شعائیں نکل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سوئی میرے سامنے ظاہر ہو گئی، اٹھا لی. تو نور حسی اور نور مانوی دونوں کی دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جسم مبارک عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دانت مبارک کے درمیان میں سے نور نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جائے کرتی تھیں. ایسی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اندر موجود تھی. اور مانوی ہونا، عقلی ہونا، یہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایسی راہ لے کر آئیں کہ جس پر چل کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو یہ عقیدہ نظریہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت ہرگز ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے. اگر کوئی بشر ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن بشر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نور نہ ہو. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بالاتفاق نور ہیں، لیکن بشری صورت میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. تو اس نظریے کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسے دور ہو جائیں.
انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی صاحب نے جو جواب عطا فرمایا اس سے واقفیت ہوگی ہوگی اس مسئلے کی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.